الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واهل بيته الذين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه القديم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين مثال صفا میں ہمارے جو فلول تجارت کے کاروبار کے مسائل کے بالکل اختتام پر ہے. ماہ رمضان کے بعد سے تقریباً 7 مہینے کی مسلسل گفتگو اسی موضوع پر ہوتی رہی کیونکہ اس بار تو اب اس موضوع کا ختم کر دینا ضروری ہے اور پھر یہ بھی اب جو مسئلے آ رہے ہیں وہ اتنے زیادہ پیچیدہ ہیں کہ عام شخص کے لیے ان کی ضرورت بہت کم ہوتی ہے. کاروبار اور تجارت کے مسائل میں ہماری گفتگو اس عمل سے ہو چکی ہے کہ وہ کون کون سے پیسے ہیں, وہ کون کون سے ذرائع آمدنی ہیں جنہیں اختیار کرنے کی اجازت اسلام نے دی, اور وہ کون کون سے پیسے ہیں کہ جنہیں اختیار کرنے سے اس انسان کو روکا گیا. اس کے بعد مسلسل 4-5 تقاریب کی سنوان پر ہوئی. جب ایک انسان ایک چیز خرید لیتا ہے اور دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے تو کیا ابھی معاملہ لازمی ہو گیا اور خریدار خریدی ہوئی چیز کو واپس نہیں کر سکتا یا دیکھنے والا اپنی چیز کو واپس نہیں لے سکتا؟ اس سلسلے میں گزشتہ تقریر میں بات تقریباً اختتام تک پہنچ گئی اور آخر کا ایک مسئلہ رہ گیا تھا جسے اختتام تک پہنچا کر پھر ہماری تقریر میں بات تقریباً اختتام تک پہنچ گئی اور آخر کا ایک مسئلہ رہ گیا تھا جسے اختتام تک پہنچا تھا تو پھر ہماری گفتگو دوسرے مسائل پر شروع ہوتی. بات یہ ہو رہی تھی کہ 11 مقامات پر اسلام نے اختیار دیا, کبھی خریدنے والے کو, کبھی بیچنے والے کو, اور کبھی دونوں کو کہ وہ اپنے معاملے کو جب چاہیں ختم کر سکتے. ان میں سے 11ویں مقام کا نام تھا اختیار حب, اور اس سے تھوڑی سی ابتدائی گفتگو ہماری ہو چکی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خریدنے والا ناواقفیت کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے کوئی چیز اتنی قیمت سے خرید لیتا ہے کہ جو بازار کی قیمت ہے, جو بازار کی قیمت سے بہت زیادہ ہوتی ہے. خریدنے کے بعد اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ دھوکہ کھایا. اب یہ واضح رہے کہ اس کے اندر دکاندار نے بیچنے خریدنے والے گاہک کو کوئی دھوکہ نہیں دیا. اگر دکاندار دھوکہ دے کر اپنی چیز کی قیمت زیادہ ظاہر کرے تو بالکل ایک الگ چیز ہو جائے گی اور اس کا نام ہوگا اختیار صدری. یہ ہے کہ زاہد نے خود اپنی جہالت زیادہ علمی کی وجہ سے ایک چیز کو زیادہ قیمت سے خرید لیا، بعد میں اسے پتا چلا کہ میں اس معاملے میں نقصان میں آ گیا، تو اسے اختیار ہے کہ اس چیز کو واپس کر کے اپنے پیسے دے سکتا ہے، یا اسی طریقے سے کبھی بیچنے والا اپنی لاعلمی یا جہالت کی وجہ سے ایک چیز کو اصل قیمت سے کم پر بیچ دیتا ہے، بیچنے کے بعد دو دن بعد، چار دن بعد، ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد اسے پتا چلا کہ اس معاملے میں اس نے دھوکہ کھا گیا، یہ چیز اس سے زیادہ کی تھی جتنے کی میں سمجھ رہا، تو آپ اسے بھی یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے اور ظاہر ہو کے پیسے لوٹا سکتا ہے۔ لیکن اب یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب خریدنے والے کو خریدتے وقت پتا نہ ہو اور بیچنے والے کو بیچتے وقت پتا نہ ہو، اگر خریدنے والے کو دین الحق یعنی خریدتے وقت یہ پتا کہ یہ 100 کی چیز ہے تو مجھے 200 کی دی جا رہی اور اس کے بعد وہ خرید کر لے جائے اور چاہے ایک منٹ کے بعد بھی آ کر واپس کرنا چاہے تو آپ اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں، یا بیچنے والے کو پتا ہے کہ یہ 200 کی چیز جو میں 50 کی فروخت کر رہا ہوں اور بیچنے کے بعد اسے ہو جایا جو وہ سملا یا اس کے دل میں پچھتاوا پیدا ہو اور وہ اپنی چیز واپس مانگنا چاہتا ہے تو آپ اسے یہ اختیار حاصل نہیں اپنی چیز واپس لینے کا۔ اختیار تب ہے کہ جس وقت یہ چیز بیچی جا رہی اس وقت خریدنے والا اگر نقصان میں ہے تو اسے بتانا ہو، جب بیچنے والا اگر نقصان میں ہے تو اسے بتانا ہو، جب یہ صورتحال ہو تب یہ اختیار ہے، اور اگر یہ صورتحال نہ ہو بلکہ معلوم ہو تو یہ اختیار نہیں۔ اور اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر بہت چھوٹا سا نقصان ہو رہا ہے، مثلاً 50 روپے کی چیز ہے 54 روپے کی بیچی جا رہی ہے، بہت ہی معمولی نقصان ہو رہا ہے، اس صورت کے اندر یہ اختیار حاصل نہیں رہتا بلکہ ضروری ہے کہ اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ضروری یہ ہے کہ اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہو کہ لوگ واقعاً کہیں کہ یہ شخص دھوکے میں آ گیا۔ اور اس سلسلے میں علماء نے مختلف قسم کی قیدیں لگائی، کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ کم از کم ایک تہائی قیمت کے برابر نقصان ہو رہا ہو تب جا کر یہ چیز واپس کی جا سکتی ہے، کہ مثلاً 30 روپے کی چیز اگر اس کو 10 روپے بیچنے نقصان ہوا کہ 30 کی چیز 40 کی اسے اس کو بیچی گئی تب وہ واپس کر سکتا ہے ورنہ واپس نہیں کر سکتا۔ کچھ علماء نے کہا کہ ایک چوتھائی کے برابر نقصان ہو تب واپس کیا جا سکتا ہے، کہ 40 روپے کی چیز ہے اور اگر وہ 50 کی بیچی گئی چوتھائی حصے کے اعتبار سے تب واپس کر سکتا ہے، اور کچھ نے پانچویں حصے کی قید لگائی۔ لیکن بہرحال موجودہ مراجع کا یہی فتویٰ ہے کہ اس کا تعلق ماحول اور معاشرے سے، ہو سکتا ہے کہ 2 روپے یا 3 روپے کا نقصان بھی بن رہا ہو لیکن وہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہو کسی ماحول کے اعتبار سے اس کو واپس کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 100-200 کا نقصان لیکن وہ ایسا ہو کہ لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہوں تو اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا تعلق چیزوں کے اعتبار سے 1 لاکھ کا اگر کسی نے مکان خریدا اس کے اندر 100-200 کا نقصان ہو گیا تو یقیناً اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں، اس کے مقابلے میں اگر آپ نے 1 روپے کی چیز خریدی اور اس کے اندر 2 روپے کا نقصان ہوا تو یقیناً بہت زیادہ نقصان، اس کا تعلق عرف سے ہے یعنی عام لوگوں سے ہے کہ جسے عام لوگ بڑا نقصان سمجھے اسے نقصان مانا جائے گا، تو جب کوئی ایسا نقصان ہو رہا ہو کہ عام لوگ اس نقصان کو برداشت کرنے پر تیار نہ ہو تب یہ اختیار استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے انہی 3 شرائط کے ساتھ جن کے ساتھ ہر اختیار ختم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر خرید و فروخت کے وقت اسی وقت یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھو یہ چیز تم خرید رہے ہو اب اس میں جتنا بھی تمہیں نقصان ہو تو سمجھ کر خرید لو، بعد میں اپنے اختیار کو تم استعمال نہیں کر سکتے، اور خریدنے والا کہہ جائے کہ ہاں میں راضی ہوں اور اس کے بعد اس کو نقصان پتا چلے تو اب کیونکہ اپنے اختیار کو اپنے ہاتھوں ختم کر کے آیا ہے اس لیے وہ پلٹ کر چیز واپس نہیں کر سکتا، یا خریدنے والا خرید رہا اور دکاندار سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو سوچ سمجھ کر دیکھو اگر تمہیں اس کے اندر نقصان ہو گیا تو میں واپس نہیں کروں گا اور دکاندار مان لے تو یہ اختیار ختم ہو جاتا۔ دوسرا یہ ہے کہ خریدنے کے بعد بیچنے کے بعد دکاندار نے گاہک سے کہا یا گاہک نے دکاندار سے کہا کہ میں اپنا اختیار ختم کرتا ہوں، اس صورت میں بھی وہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ خرید کر ایک چیز لے آئے، پتا چل گیا کہ اس کے اندر ہمیں 100-200-1000-2000 کا نقصان ہوا، پھر بھی اس کو اس طرح استعمال کرتے رہے جس سے یہ پتا چلا کہ آپ اس چیز پر بازی ہیں، اس استعمال کے بعد اگر آپ واپس کرنے جائیں تو اب آپ واپس نہیں کر سکتے۔ اور اس سلسلے کا آخری مطلب وہ یہ ہے کہ اختیار دیا گیا ہے 2 چیزوں کا، یا یہ کہ نقصان ہو گیا اس نقصان کو برداشت کر کے آپ بیٹھ جائیے کہ کون جھگڑا کرے کون چھوٹی چھوٹی باتوں پر جا کر دکاندار کے منہ لگے، بیٹھ گئے آپ یہ بھی آپ کو اختیار، یا آپ نے چیز کو واپس کر دیا یہ بھی آپ کو اختیار، لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں کہ دکاندار کو مجبور کرے تفاوت کے لیے، اگر اس نے 100 کی چیز 200 کی بیچی تو آپ یا تو چیز واپس کر کے اپنے 200 روپے لیں یا یہ تو چیز گھر میں رکھ کر کہیں کہ جو ہو گیا تو ہو گیا, لیکن آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ میں چیز بھی رکھوں گا اور جو تم نے زائد قیمت دی ہے وہ مجھے واپس پلٹا دوں, یہ بھی آپ کو یہ اختیار آپ کو نہیں. اسی طرح دکاندار کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو پیسے دے دیں اور کہے کہ بھائی پیسے کو لے کر معاملے کو ختم کرو تو شرن آپ مجبور نہیں ہے اس کی بات ماننے کو, مان لیں تو آپ دونوں کا آپس کا معاہدہ ہے, لیکن اگر آپ نہ مانیں تو آپ کسی قسم کے گناہ گار نہیں ہوں گے. اب یہ تو ہو گئے اختیارات کی گفتگو, اور اب آپ آئیے اس مسئلے پر کہ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے یا بیچی جاتی ہے تو خریدنے والا اور بیچنے والا کون, کس قسم کا انسان کوئی چیز خرید سکتا ہے یا کس قسم کا انسان کوئی چیز بیچ سکتا ہے. تو شریعت نے ہر جاندار کو یا ہر انسان کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز خریدے یا بیچے, بلکہ جو شخص کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے اور خریدنے کے اندر چارہ نے کی اور دعانے کی چیز دیا جاتی ہے یا کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ خریدنے والے اور بیچنے والے میں کم از کم 6 شرطیں موجود ہوں. پہلی شرط تو یہ کہ دونوں بالغ, خریدنے والا بھی بالغ بیچنے والا بھی بالغ, سب اس صورت کے اندر خرید و فروخت ہو سکتی ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں عاقل, یعنی اگر مجنون یا پاگل شخص کوئی چیز خریدنے آتا یا کوئی چیز آپ کے ہاتھ فروخت کرتا تو شرن آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس سے کوئی چیز خریدیں. تیسری شرط یہ ہے, اس کا تفصیلی تذکرہ رمضان سے پہلے کی ایک تفصیل میں آ چکا ہے, تیسری شرط کا کہ خریدنے والا یا بیچنے والا سفینہ بیوقوف نہ ہو, اور بیوقوف سے یہاں پر مطلب ایسا شخص ہے کہ جس کی عقل اتنی کمزور کہ وہ اپنے پیسے کو فضول کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے, خود اسے نہیں پتا کہ پیسے کا صحیح مطلب کیا ہے. اب ایسا آدمی اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے, بیوقوف کا پاگل تو آدمی ہے, پاگل تو نہیں بیوقوف ہے, عقل ہے اس کی, باقی کام کرتا رہتا ہے, لیکن اس میں اتنی صلاحیت سوچنے اور سمجھنے کی نہیں ہے کہ وہ اپنا نفع نقصان دیکھ سکے اور اپنے کام کو فضول اور بےہودہ اڑاتا ہے. اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر وہ کوئی چیز بیچ رہا ہو تو آپ اس سے کوئی چیز خرید ہی نہیں سکتے. تھوڑی تفصیل ابھی آئے گی ان شاء اللہ ہر مسئلے. چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے ارادے کے ساتھ کوئی چیز کو بیچا جائے. دوستوں میں بہت زیادہ یہ ہوتا کہ اگر بطور مزاح بطور مذاق ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہوئے چیز رنگ 100 روپئے کی اوقات جس کے پاس بانٹ چکا ہے یہ چیز کو لے جا بطور مزاح, تو اگر بطور مزاح یا شوقی یا مذاق کسی چیز کو خریدا گیا یا بیچا گیا تو وہ خرید و فروخت نہیں کہلاتی ہے, اور اس صورت میں اگر مذاق ختم ہو گیا اور وہ اپنی چیز واپس لینا چاہے تو شرن اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تم نے چیز بیچ دی ہے اور واپس مت. پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنے ارادے اور اختیار سے کوئی چیز دے, اگر جبر کر کے زبردستی کر کے کسی کے اوپر طاقت استعمال کر کے اس سے کوئی چیز خرید لی اس سے کوئی چیز لے لی تو یہ خرید و فروخت نہیں کہلائے گی اور آپ کے لیے حرام ہے اس چیز کو استعمال کرنا. اور آخری شرط یہ ہے کہ خریدنے والا یا بیچنے والا, خاص طور پر بیچنے والا, ایسی چیز بیچے کہ جو اس کی اپنی ملکیت میں, یا خریدنے والا ایسی چیز خریدے کہ جو بیچنے والے کی اپنی ملکیت میں ہے یا مالک نے اسے اجازت دی. اگر کوئی چوری کا مال لا کر بیچتا ہے تو بیچنے والے کے لیے بھی حرام ہے, اور خریدنے والے کو اگر پتا ہے تو اس کے لیے بھی اس چیز کا خریدنا حرام ہے. کوئی مذہبی مال لا کے بیچتا ہے تو بیچنے والے کے لیے بھی بیچنا حرام ہے, خریدنے والے کے لیے بھی خریدنا حرام ہے, سوائے ایک موقع کہ ایک موقع کے اوپر یہ قسم کی چیز جائز ہو جاتی ہے خریدنے والے کے. اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا مال لا کر بیچے جس میں سے خمس نہیں نکالا گیا تو آپ بیچنے والے کے لیے تو اپنے اس مال کو فروخت کرنا حرام ہے کیونکہ اس نے حق امام بازی, لیکن خریدنے والا اس مال کو خرید سکتا ہے جبکہ یہ جو چیز اس کے پاس آ رہی ہے اس کے چار حصے کا مالک بیچنے والا ہے, پانچویں حصے کا مالک وہ نہیں ہے امام, لیکن اس ایک مسئلے میں سہولت ہے تاکہ کسی مقام پر آپ کوئی ایسی چیز نہیں خرید سکتے کہ جو چیز کا مالک نہ ہو اور چیز کو بیچ رہا ہو. اس قسم کی کچھ مارکیٹیں ہیں کراچی کے اندر کہ جہاں یقینی طور پر چوری کا مال فروخت کیا جاتا ہے, بیچنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے فارغ میں دوسرا مسئلہ, کوئی کچی گلی میں بیٹھا تو ہے نہیں کہ اس کو مسئلہ سنایا جائے, لیکن خریدنے والے یقیناً بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسی ہی مارکیٹ میں کہ جو چور مارکیٹ کہلاتی ہے وہاں پہ جا کر اس قسم کا مال خریدنا, اگر یقین ہو جائے کہ یہاں ہر چیز غصب کی اور حرام کی ہوتی ہے چوری کی ہوتی ہے تو وہ حرام. البتہ اگر مال مجبور ہے اس کے پاس کچھ حلال چیزیں بھی آتی ہیں کچھ حرام چیزیں بھی آتی ہیں ملی جلی ہیں اور آپ کو پتا نہیں کہ یہ کون سی چیز ہے تو خریدی جا سکتی ہے, لیکن بعض اوقات معلوم ہو جاتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ دیکھو یہی چیز ہے یہ 100 کی ملے گی اور یہی چیز 20 کی ملے گی, اس لیے جو 20 والی چوری کی ہے اور 100 والی جو ہے جائز طریقے سے حاصل کی گئی, تو اس صورت میں تو مسلمہ اس چیز کا خریدنا حرام ہے کہ جو چوری کی چیز. یہ ہو گئی 6 باتیں. اب ذرا اس مسئلے میں تفصیل اور اس کے بعد والی گفتگو. پہلی شرط یہ بتائی گئی کہ خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں بالغ، چنانچہ اگر نابالغ کوئی چیز خریدنے آتا یا نابالغ کوئی چیز بیچنے آتا تو نابالغ کے ہاتھ میں وہ چیز نابالغ کے حوالے کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح نابالغ اگر آپ کے حوالے کوئی چیز کرتا ہے، دکان لگائے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو کچھ دے رہا، تو آپ نابالغ سے کوئی چیز نہیں خرید سکتے۔ تو نابالغ کے ہاتھ چیز کا فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے، نابالغ سے چیز کا خریدنا بھی جائز نہیں۔ البتہ اس میں تھوڑی سی سہولت ہے، تھوڑا سا مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ بھی ہے، غور کیا جائے تو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر نابالغ ایک چیز کو بیچ رہا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ رومال لے کر بیٹھ گئے، موزے لے کر بیٹھ گئے، بنیان لے کر بیٹھ گئے، کنگیاں لے کر فروخت کرنے لگے، یا دکان پر آ گئے، خود مالک نہیں ہے، اپنے بیٹے کو بیٹھا کر گیا، اب آپ اس سے کوئی چیز خریدے تو نابالغ سے خرید و فروخت جو شریعت میں جائز نہیں۔ یا اگر آپ کی خود کوئی دکان ہے اور اس کے اندر کوئی نابالغ آ رہا ہے تو اس صورت میں آپ اس کے ہاتھ چیز کو فروخت نہیں کر سکتے، سوائے ایک دو مقامات میں۔ پہلا مقام تو یہ کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ جو اس نابالغ کا سرپرست یا جس کا یہ مال، یہ جس نابالغ کا مال ہے، یہ نابالغ کو اس کے مالک، اس مال کے مالک اپنا وکیل بنایا، اپنا نمائندہ بنایا اور اپنی طرف سے نابالغ کو اختیار دیا ہے کہ وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے، تو اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ نابالغ اس مال کے مالک کی مرضی، اس کی نیابت میں اس کے قائم مقام اس کا وکیل بن کر یہ چیز خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے، اور نابالغ جو ہے وہ ممیز تمیزدار، یعنی 4-5 سال کا ایسا بچہ نہ ہو کہ جسے اچھائی اور برائی کی، نیکی اور بدی کی تمیز نہیں ہو، 9-10 سال کا بچہ، تو اس صورت کے اندر اس سے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ تو مطلب آپ دکان میں گئے، دیکھا کہ اس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے 11 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا، اب اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ بچہ جو ہے اپنے باپ کی اجازت سے باپ کا وکیل بن کر، باپ کا نائب بن کر یہاں پر بیٹھا اور بچہ تمیزدار ہے، سمجھدار ہے، تو پھر اس سے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ یا اگر وہ دکان پہ خریدنے آیا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پیسے چرا کر یا بغیر اجازت سے نہیں آیا، بلکہ اپنے باپ سے اجازت لے کر یا باپ کی طرف سے اس کا وکیل بن کر یا ماں کی طرف سے اس کا وکیل بن کر یہ چیز خریدنے آیا، تو اس صورت میں وہ چیز اسے دی جا سکتی ہے، بتائیے کہ تمیزدار بچہ۔ تو نابالغ بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز بیچنا یا خریدنا حرام، سوائے اس صورت کے کہ نابالغ بچہ وکیل بن کے آئے اپنے گھر والوں کی طرف سے یا جس کا بھی وہ مال، اور وہ نابالغ بچہ سمجھدار۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مقام یہ ہے کہ اگر اصل معاملہ، جیسے عام طور پر دکانوں میں یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں نے کوئی چیز منگوائی، اصل معاملہ آپ کے اور بچے کے گھر والوں کے درمیان، بچے کا کام صرف یہ ہے کہ وہ خرید و فروخت کا سیدھا پڑتا، یعنی آ کر کہتا ہے کہ یہ چیز چاہیے، آپ کو پتا ہے کہ اس کے گھر والوں کی، یعنی کسی بالغ کے لیے یہ چیز چاہیے، وہ آ کر خالی سیدھا پڑتا، یعنی کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے خریدنا ہے، آپ کہتے ہیں میں نے بیچی اور اس کے بعد وہ لے جا کر اپنے گھر میں کسی بالغ کے حوالے کر دیتا۔ تو اگر آپ کو یقین کہ اصل میں یہ چیز خریدنے اور بیچنے والا بالغ ہے، یہ بچہ خالی سیوا پڑھنے کے لیے ہے، تب بھی نابالغ سے آپ لین دین کر سکتے ہیں، صرف ان دو مقامات، اس کے علاوہ کسی مقام پر جائز نہیں۔ البتہ اگر کوئی چیز آپ نے بیچی کسی بالغ کے ہاتھ یا خریدی کسی بالغ کے ہاتھ سے، اور نابالغ جو بچہ وہ صرف چیز کے منتقل کرنے کا ذریعہ بنا، کہ آپ نے ایک چیز خریدی، اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کو بھجوا دوں گا، بچہ خالی چیز لے کر آپ کے گھر میں آیا، تو اس صورت میں بھی یہ جائز ہے کہ آپ اسے چیز وصول کر دیں۔ یا آپ نے ایک چیز دیکھی کسی بالغ کو، وہ جا رہا تھا دفتر، آپ نے چیز فروخت کر دی، اس نے کہا کہ میں بچے کو بھیج کر یہ چیز منگوا لوں گا، اور بچے نے آ کر آپ سے طلب کی، تو اب آپ اس کو یہ دے سکتے ہیں۔ تو تین مقامات کے اوپر نابالغ سے لین دین جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں، اور کیونکہ مسئلہ اتنا پیش نہیں آتا ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ اب ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو چیز بیچی جائے وہ اس کا اپنا مالک، البتہ 3 یا 4 آدمیوں کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہو تب بھی چیز کو خرید سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حاکم شرع، جو حاکم شرع پاگل کا، دیوانے کا اور مجنون کا مال فروخت کر سکتا ہے اگر ضرورت، مطلب ایک پاگل آدمی ہے، اس کی جائیداد ہے یا کوئی اور چیز، لیکن وہ خود اپنی کوئی چیز فروخت کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتا، تو حاکم شرع کو یہ اختیار ہے کہ اگر بھی وہ اس نابالغ کے، اس دیوانے کے، پاگل کے، مجنون کے مال کا مالک نہیں، لیکن دیوانے کے مال کو فروخت کرنا حاکم شرع کو اختیار حاصل، یقین ایسا یقین کو جس کا کوئی سرپرست نہیں، اب اس کو اپنی زندگی گزارنا ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے اور اس کے پاس کوئی چیز موجود ہے یتیم کے پاس، لیکن شریعت کے اصول کے مطابق کوئی یتیم بچے سے مال نہیں خرید سکتا کیونکہ وہ نابالغ، تو اب حاکم شرع کو یہ اختیار ہے کہ یتیم کے مال کو فروخت کر سکتا ہے، اور یہ اس کو مکمل طریقے سے اختیار حاصل۔ تیسرا یہ کہ غائب، ایک شخص کے اوپر فرض کیجیے کہ لوگوں کا بہت سارا قرضہ چڑھا ہوا تھا اور وہ غائب ہو گئے, اب اس کی جائیداد موجود ہے, اور خرید و فروخت اس کی جائیداد کی ناممکن ہے کیونکہ خرید و فروخت صرف مالک کر سکتا ہے, لیکن حاکم شرع کو یہ اختیار ہے کہ وہ غائب آدمی کی جائیداد کے تھوڑی چیز کو خرید بھی سکتا ہے اور بھیج بھی سکتا ہے. تو پاگل, یتیم اور غائب شخص کا مال اگر کہ حاکم شرع کا مال نہیں ہوتا ہے لیکن اسے شرم یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو بیچ سکتا ہے, اور اسی طریقے سے نابالغ بچے کا باپ دادا ان دونوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ یہ اپنے نابالغ بچے کے مال کے مالک نہیں. یہ مطلب بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ تحفہ دے دیا کسی نے بچے کو, بچہ پیدا ہوا یا امتحان میں پاس ہوا, تحفے آتے ہیں, تحائف آتے ہیں, لوگ آ کر بچے کی ملکیت میں کوئی چیز دے جاتے ہیں, پیسے سما جاتے ہیں, تو اب یہ پیسے جو ہیں بچے کو دیے گئے, بڑے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا استعمال نہیں کر سکتے. تو نابالغ بچے کا باپ اور اس کا دادا نابالغ بچے کے مال کو استعمال بھی کر سکتا ہے اور فروخت بھی کر سکتا ہے اور اس کے لیے خرید بھی سکتا ہے اس کے پیسوں, جبکہ وہ اس مال کا مالک نہیں. لیکن دو آدمیوں کو اختیار, ایک باپ اور دادا کو اپنے بچے اور پوتے کے بارے میں اور ایک حاکم شرع. اب اس کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو آدمی اپنے مال کو فروخت کر رہا ہے وہ اختیار سے فروخت کر, اب اگر کسی کو مجبور کر کے ایک چیز اس کی فروخت کرا دی گئی, مثلا حکومت کا ٹیکس کر گیا تھا کسی کو اور حکومت نے اس کی جائیداد کا نیلام کر دی, اب حکومت نے اس کے آپ کو مجبور کیا ہے اگر آپ اس چیز کو خریدتے, جائیداد ہو یا اور کسی قسم کا مال ہو جو خاص طور پر کسٹم ہاؤس وغیرہ میں نیلام ہوتا رہتا ہے, تو کسی قسم کی کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ مالک نہیں بیچ رہا اور مالک اس پر راضی نہیں, تو اب آپ کے لیے اس کا خریدنا حرام. البتہ اگر خریدنے کے بعد مالک راضی ہو جائے تو یہ چیز آپ کی ہو جائے, اور راضی نہ ہو یہ بالکل غلط ہے, مالک تک لوٹانا آپ کے لیے واجب ہے. اور اس کی تفصیل کو جائے گی فصل کے مسائل میں, جب کسی کا کوئی مالا بس کر کے لائیں تو واپس لوٹانا واجب ہوتا ہے. اور اب ایک سلسلے کا آخری مسئلہ, اور اس کے بعد تجارت کے دوسرے باب کے اوپر ہماری گفتگو شروع ہوگی, اور وہ آخری مسئلہ اس سلسلے کا یہ کہ اگر کسی نے کسی دوسرے سے اپنا مال اس کی غیر موجودگی کے اندر فروخت کر دیا, ایک طریقے کا ہی ہم نے مثال دی وہ ایک طرح سے غلط ہو سکتی ہے اس اعتبار سے کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ فروخت کرنے والا اپنی چیز فروخت کر رہا ہے لیکن بدرجہ مجبوری کی حالت میں فروخت کر, اپنے ہاتھ سے فروخت کر رہا ہے لیکن مجبوری کی حالت میں, مطلب حکومت نے قانون بنا دیا کہ یہ چیز اس تاریخ سے پہلے فروخت کر دی جائے ورنہ جرمانہ ہوگا. اب دکاندار اپنی چیز کو انتہائی مجبوری کی حالت میں بغیر اختیار کے فروخت کر رہا ہے, آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس کو خریدنا, یا ایک چیز ہے اس کی قیمت حکومت نے آدھی کر دی اور کہا کہ آدھی قیمت پر اس چیز کو فروخت کر دی, یقیناً دکاندار مجبوری میں فروخت کر رہا ہے, اپنے اختیار سے فروخت نہیں کر رہا, آپ کے لیے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو اس چیز کا خریدنا یا خریدنے میں استعمال کرنا جائز نہیں. اور ایک یہ ہے کہ کوئی اور اس کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے فروخت کر, اس کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر راضی ہو جائے تو استعمال کریں, راضی نہ ہو تو استعمال نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد آئیے ایک آخری مسئلے پر جو آج کا آخری مسئلہ ہوگا, اور اس کے بعد صرف ایک نشست ہماری اور رہ جائے گی کاروبار کے مسئلے, وہ آخری مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز خریدی جائے یا بیچی جائے اس کے اندر پانچ شرطوں کا ہونا ضروری ہے, کم از کم پانچ شرطیں ہوں تب کوئی چیز آپ خرید سکتے ہیں یا بیچنے والا بیچ سکتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز خریدی یا بیچی جا رہی ہے اس کو معین کر لیا جائے, وزن کر کے اتنے سے یہ چیز بیچی جا رہی ہے یا ناپ کر اتنے گز ہے یا اتنے انچ ہے یا اتنے فٹ ہے یہ چیز فروخت کی جا رہی ہے, تو جس یا تعداد کے اعتبار سے ایک درجن دو درجن دس بارہ جتنی تعداد, تو جس چیز کو خریدا یا بیچا جائے ضروری ہے کہ اس کو ناپ کے ذریعے یا وزن کے ذریعے یا تعداد کے ذریعے معین کر دیا جائے. دوسری چیز یہ کہ ناپ تول اور وزن کے علاوہ اس چیز کے اندر جو ایسی خصوصیتیں ہوتی ہیں کہ جن سے کسی چیز کی قیمت کم اور زیادہ ہوتی ہے ان کا بھی تذکرہ کر کے معین کر لینا ضروری ہے, تو مطلب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے تو کوئی بات نہیں, آنکھوں کے سامنے نہیں. اب حالات ایک ہی قسم کی, مطلب ایک شیر آپ نے آٹا لیا, آٹے کی کئی قسمیں, تو آپ خالی یہ بھی کافی نہیں کہ ایک شیر میں خرید رہا ہوں بلکہ وہ خصوصیتیں بتا دی جائیں جس سے آٹے کی قیمت کم اور زیادہ ہوتی ہے. میں چار گز کپڑا خرید رہا ہوں اتنا کہنا کافی نہیں, ان کو پہلی شرط تو معین کیجیے کہ کتنا خرید رہے, اس کے ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تمام خصوصیات بتا دیجیے کہ پاکستانی ہے یا غیر پاکستانی, رنگ کیا ہوگا, کس قسم کی کوالٹی ہوگی, یہ تمام چیزیں بتانا ضروری. میں ایک مکان بیچ رہا ہوں, فرض کیجیے آپ نے بتا دیا کہ ایک مکان ہے چار کمرے ہیں ساری چیزیں بتانی, تو یہ پہلی شرط ہوگی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اور تمام خصوصیات بتا دیجیے کہ گراؤنڈ فلور کا ہے یا اوپر کا ہے, مین روڈ پر ہے یا اندر کی طرف ہے, کس علاقے میں ہے. تو دوسری شرط یہ, پہلی شرط یہ کہ جس چیز کو بیچا جائے اس کا وزن یا اس کی ناپ یا اس کی تعداد کو معین کر لیا جائے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام خصوصیات بتا دی جائیں جس سے کسی چیز کی قیمت میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہے. تیسری شرط یہ کہ ایسی چیز بیچی جائے کہ جسے حوالے کرنا ممکن ہے خریدنے والے. اگر ایسی چیز ہے کہ جسے آپ خریدنے والے کے حوالے نہیں کر سکتے, مثلا ایک پرندہ ہے جو اڑ چکا, ایک مکان ہے جو آپ کے ہاتھ سے نکل چکا, ایک گھوڑا ہے کہ جو بھاگ چکا, کوئی ایسی چیز جس کو خریدنے والے کے حوالے کرنا ناممکن ہے اسے نہیں بیچا جا سکتا. البتہ اگر ایسی چیز کو ایسی چیز کے ساتھ ملا کر بیچا جائے کہ جسے حوالے کرنا ممکن ہے تو یہ پرندہ فروخت جائے, تو مثلا ایک کھڑا ہوا پرندہ اسے آپ مارکیٹ کی گٹیا کے ساتھ دونوں کو ملا کر فروخت کر دیں تو اب یہ خرید و فروخت بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی اعتراض نہیں, چاہے بعد میں وہ اڑا ہوا پرندہ آپ کے ہاتھ نہ آ سکے. تو یہ مسئلہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے ہاتھ سے نکل گئی, آپ کو امید ہے کہ شاید میرے ہاتھ میں آ جائے, لیکن اس امید پر آپ اس چیز کو بیچ نہیں سکتے. البتہ اگر آپ اس کے ساتھ ایک اور چیز ملا دیں اور دونوں کو ایک ساتھ بیچے تو اب یہ بیچنا جائز, اور بعد میں آ گئی وہ چیز آپ کے ہاتھ میں تو آپ گائے کو دے دیں, نہیں آئی تو یہ معاملہ ختم ہو جائے. چوتھی بات یہ کہ جس چیز کو آپ فروخت کر رہے ہیں وہ چیز آزاد بندی ہوئی نہ ہو, کیا مطلب اس کا؟ یہ بھی تفصیل آتی ہے. اور پانچویں اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو فروخت کریں اس کے نفع کو فروخت نہیں کر سکتے ہیں. تو مثلا آپ مکان کو فروخت کر سکتے ہیں, مکان کے کرائے کو فروخت نہیں کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکان میرا ہے, اس کا جو کرایہ ہے تو مجھے 10,000 روپے دے دو اور اس کا کرایہ بھی ہمیشہ ہمیشہ بھی تمہارا ہو جائے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ گاڑی میری لیکن تم 5,000 یا 10,000 یا 20,000 دے دو, پھر اس سے جتنی آمدنی ہوگی وہ سب تمہاری ہوگی. اینڈ اس چیز کو فروخت کیا جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ چیز آپ کی ہو اور آپ اس کے نفع کو فروخت کر سکتے. تو اب یہ پانچ مسئلے, اور اب ان پانچ مسئلوں کی تھوڑی تکلیف صرف 3 مسئلوں میں ہو جائے گی اور یہ گفتگو ختم. پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی چیز میں یہ 5 شرطیں موجود نہ ہو تو نہ اس کی خرید جائے گی نہ اس کی فروخت جائے گی. دوسری شرط یہ کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو وزن سے بیچی جاتی ہے, اب یہ ایک مسئلہ ہے کے بعد, تو وزن سے بیچی جانے والی ہر چیز کو ناپ کر بیچنا آپ کے لیے جائز. تو مثلا 10 سیر کی ایک چیز ہے, اگر آپ اسے 10 سیر کے برتن میں یا پیمانے میں ناپ کر بیچیں تو وہ بالکل جائز. باقی مقامات تو جائز نہیں ہے. توڑنے والی چیز, ناپنے والی چیز آپ وزن کر کے نہیں بیچ سکتے, تعداد والی چیز آپ ناپ کر نہیں بیچ سکتے, ناپنے والی چیز آپ گن کر نہیں بیچ سکتے, لیکن صرف وزن میں یہ چپانے سہولت دی ہے, دکانے سہولت کہ وزن والی چیز کو آپ ناپ کر بھی بیچ سکتے ہیں, وزن سے بھی بیچ سکتے ہیں, لیکن ناپنے والی چیز اگر ہے اس کو آپ وزن سے بیچیں وہ جائز نہیں. گننے والی چیز ہے اسے آپ وزن سے بیچیں یا ناپ کر بیچیں وہ بھی جائز نہیں. صرف ناپنے والی وزن والی چیز ایسی ہے کہ جس میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ چاہے وزن کر کے بیچیں چاہے اس کو ناپ کر بیچیں. مثلاً دودھ, دودھ کا پیمانہ آتا ہے ناپنے کا, اس سے بھی آپ بیچ سکتے ہیں اور توڑ کر بھی بیچ سکتے ہیں, لیکن کپڑا اسے آپ وزن کر کے نہیں بیچ سکتے. یا انڈے وغیرہ ہیں یا یہ پھل وغیرہ ہوتے ہیں, اس کو آپ وزن کر کے, ایسے پھل جو گن کر بیچے جاتے ہیں اس کو آپ وزن کر کے نہیں بیچ سکتے ہیں بلکہ گن کر بیچے, یا ناپ کر نہیں بیچ سکتے کہ یہ 6 انچ کا کیلا ہے تو اتنے کا اور 8 انچ کا کیلا ہے تو اتنے, نہیں اس کو آپ کو بیچنا ہے تعداد موجود پر. البتہ یہ ایک اپنی جگہ الگ مسئلہ کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاکستان میں تعداد سے فروخت ہوتی ہے, ایران میں وزن سے فروخت ہوتی ہے, تو یہاں پر یہاں کا حکم لگے گا, وہاں پر وہاں کا حکم لگے گا. ایک شرط کی صرف تجویز کرنا ہے 2 مسئلوں میں, وہ یہ ہے کہ چوتھی شرط یہ بتائی گئی تھی کہ جو چیز آپ بیچیں وہ آزاد ہو بندی ہوئی نہ. بندی ہوئی سے مطلب یہ ہے وقف کی, ایسی چیز کی جو وقف کر دی گئی ہے مسجد میں, مدرسے میں, امام بارگاہ میں یا آپ کے گھر میں. اس بات کو یہ اختیار ہے کہ اپنی کچھ چیزیں وقف کر کے چلا جائے. وقف کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹے اس چیز کو فروخت نہیں کر سکتے. جب کسی نے کہا کہ یہ میری 4 کتابیں ہیں, یعنی میرا ایک مکان ہے, میں اپنی اولاد کے لیے وقف کرتا ہوں, تو اب اولاد کے لیے اس مکان کو استعمال کرنا تو جائز ہے لیکن اس کو فروخت کرنا حرام. عام طور پر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مرنے والا یا کوئی بڑا آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری چیز سے میرے گھر والے فائدہ بھی اٹھائیں اور ان میں سے کوئی اس چیز کو فروخت بھی نہ کرے, تو اسے وقف کر سکتا ہے, اور وقف کرنے کے بعد وہ لوگ استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو فروخت نہیں کر سکتے. تو جس چیز کو بیچا جائے وہ آزاد چیز ہو بندی ہوئی چیز نہ, اور مستقل طور پر بندی ہوئی چیز کا بیچنا حرام ہے, لیکن عارضی طور پر بندی ہوئی چیز ہے اس کا بیچنا جائے. کیا مطلب؟ یہ مسئلہ واضح نہیں ہو رہا ہوگا. کرائے کا مکان, اس مکان ہے اس کے اندر کرایہ دار موجود, اب اگر آپ اسے بیچتے ہیں تو خریدنے والے کے لیے یہ چیز فی الحال بیٹھا, اس لیے کہ اس کے اندر کرایہ دار بیٹھا ہوا, لیکن کیونکہ کرایہ دار عارضی طور پر, یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی کرایہ داری نہیں چل سکتی کہ 400 روپے اس مکان کا کرایہ تم لے جاؤ, نہیں, واجب ہے کہ مدت کو معین کیا جائے کہ 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے. رہا اور اس میں کرایہ دار موجود ہے تو اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے، البتہ کرائے کی مدت ختم ہونے کے بعد کرایہ دار کے لیے مکان خالی کرنا واجب ہے اور اس کے بعد یہ مالک اس مکان کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن جب تک کہ وہ مدت ختم نہ ہو جائے نئے خریدنے والے کو یہ اختیار نہیں کہ کرایہ دار کو نکالے یا نکالنے کا نوٹس دے. البتہ اگر ایک چیز خریدنے کے بعد اس کو پتا چلا، اس کو پہلے معلوم نہیں تھا، خریدنے کے بعد پتا چلا کہ اس میں کرایہ دار ہے، تو اس صورت میں وہ اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کی تھوڑی تجویز آئندہ کا پڑی. اب یہ آج کے تھوڑے مسائل ایسے تھے جو عام طور پر پیش نہیں آتے ہیں، لیکن ذہن کے اندر رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ کسی وقت بھی پیش آ سکتے ہیں. اور آئندہ تقریر غالباً ہماری کاروبار کے مسائل پر آخری تقریر ہوگی، اور اس کے بعد صرف تقاضے کے معاملات کے دوسرے مسائل زیر بحث آئیں گے. درود دیجیے. گزشتہ دو ہفتوں سے ہماری تقریر مسلسل ایک ایسے موضوع پر جاری ہے کہ جس کی پابندی کرنا اس اعتبار سے ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک محب اہل بیت کے لیے، ایک شیعہ آل محمد کے لیے ضروری ہے کہ یہ گناہ دوسرے گناہوں کے بالکل برعکس ہے. دوسرے گناہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ گناہ نے کبیرہ تک میں شامل، لیکن انسان گناہ کرے اور اس کے بعد توبہ کرے تو گناہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ گناہ یعنی رزق حرام کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا سلسلہ نسلوں تک چلتا رہتا ہے، اور انسان اگر توبہ بھی کر لے تو توبہ اس کے گناہ کو تو معاف کرا سکتی ہے، لیکن گناہ کے اثرات کو ختم نہیں کر سکتی، اور وہ گناہ کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے صرف اس شخص کی غلطی یا حماقت کی وجہ سے کہ جس نے اپنے نفس کے اوپر تھوڑی سی پابندیاں لگا کر اپنی خواہشات کو محدود کر کے اپنے آپ کو رزق حلال تک محدود نہیں کیا. اپنی معمولی سی غلطی یا پتا یا نفس و آزاد چھوڑنے کی بنا پر کہ ہمیں دنیا کا ہر عیش حاصل ہو جائے، ہمیں دنیا کا ہر آرام مل جائے، اور وہ لمبی لمبی تمنائیں، وہ لمبی لمبی امیدیں، وہ لمبی لمبی آرزوئیں کہ جن کی وجہ سے انسان عام طور پر حرام کی طرف چلا جاتا، ان آرزوؤں اور تمناؤں کو نہیں ختم کیا، نہیں روکا، رزق حلال و حرام کی تمیز کو باقی نہیں رکھا، جائز اور ناجائز کے فرق کو اٹھا دیا، اللہ کی حدود کو توڑ بیٹھے اور اس کے بعد ایک گناہ کر دیا، بعد میں پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی، افسوس ہوا، سب کچھ ہوا، اور توبہ کر لی تو توبہ کرنے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ گناہ تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کے اثرات ختم نہیں ہو سکتے. اس لیے تاکید یہ ہے کہ یہ اس گناہ کی طرف زیادہ توجہ دی جائے. پھر فرض محال، اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ نماز کی اہمیت کم ہے، لیکن اگر انسان فرض کیجیے کہ کچھ عرصے نماز چھوڑے، بعد میں توبہ کر کے شروع کرے، تو توبہ کر کے اور نماز کی قضا پڑھ کر وہ گناہ اور اس کے اثرات کو ختم کر سکتا ہے. کچھ عرصے اگر اس نے روزے نہیں رکھے، بعد میں توبہ کر کے اور روزے کی قضا اور کفارہ کر کے روزے رکھنا شروع کر دیے، تو روزہ چھوڑنے کے جو اثرات تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر رزق حرام کو استعمال کرتا رہا اور بعد میں توبہ بھی کر بیٹھا، تب بھی وہ توبہ گناہ کو معاف کرا دے گی، لیکن بیٹے کے اندر، بیوی کے اندر، گھر والوں کے اندر اور خود اس کے اپنے جسم کے اندر اس رزق حرام کے جتنے اثرات پہنچیں گے وہ اثرات آسانی سے ختم نہیں ہو سکتے. اسی لیے شیعہ آل محمد کی جتنی بھی تعریفیں بتائی گئی ہیں ان میں ایک جملہ ہمیں مشترک نظر آتا ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے محفوظ رکھتا ہے. اور یہ جملہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے صحیح عقیدہ رکھنے والے ایک مومن کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا کہ جس نے اپنے پیٹ کو کبھی حرام کے لقمے سے آلودہ نہیں کیا. آپ روایات دیکھیں تو روایات میں زیادہ تاکید عبادات سے زیادہ رزق حلال کے حصول کی طرف ہے، اور رزق حلال حاصل کرنے والے کا مرتبہ عابد سے زیادہ بتایا گیا، عبادت کرنے والے سے زیادہ بتایا گیا، اور قرآن نے بھی جہاں رزق حلال کا تذکرہ کیا تو اس انتہائی انسان کو ڈراتے ہوئے کہ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، یقیناً زمین کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، زمین کی نعمتوں کو تمہارے لیے بنایا ہے، تو زمین کی نعمتوں میں سے ہر چیز کو کھاؤ، ہر حلال چیز کو استعمال کرو، لیکن ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خبردار کبھی شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، خبردار کبھی شیطان کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو و مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ یقیناً تمہیں اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کرے گا. تو خدا نے رزق حرام کو شیطان کا راستہ قرار دیا اور رزق حلال کو شیطان کی پیروی کی نصیب قرار دیا. تو اب ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام زندگی کا منتہا، وہ اپنی تمام زندگی کا نقشہ اس طرح سے بنائے کہ دوسرے گناہ جو ہوتے ہیں ان سے تو بچے ہی بچے, لیکن تمام گناہوں کی جڑ, تمام گناہوں کی بنیاد جو رزق کے حرام ہے اس سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے. امیر المومنین کا ایک فرمان ہے جو چوتھے امام سے بھی منقول کیا گیا ہے اور انتہائی قسم کا فرمان ہے کہ انتہائی توجہ کا مقتدی, اگر انسان غور کرے تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو عام طور پر ہمارے سامنے اس قسم کے لوگ آتے ہیں وہ کتنی کم اہمیت دیتے ہیں خدا اور رسول و ایمان کے احکامات کو. اگر آپ رزق حرام اور رزق حلال کا فرق کسی کے سامنے ظاہر کریں تو لوگ اس لیے قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم دنیا کی لذتوں سے محروم ہو جائیں گے, ہم دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے, اور جو خدا نے قسم قسم کے ایسے جو آرام پیدا کیے ہیں جن کو دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں ہم انہیں استعمال کرنے سے محروم ہو جائیں گے. لیکن ذرا مولا کا ارشاد سنیے, مولا کہتے ہیں کہ عجب تو میں مجھے تعجب ہوتا, میں حیرت میں آ جاتا ہوں. امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حیرت میں آ جاتا ہوں اس شخص کے اوپر کے جو غذا کو دیکھتا ہے اور غذا کو دیکھ کر احتیاط کرتا ہے اپنی بیماری کی وجہ سے, غذا کو دیکھ کر پرہیز کرتا ہے اپنے جسم کی خرابی کی وجہ سے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ماحول اور معاشرے میں کتنا زیادہ یہ چیز موجود ہے کہ اگر آپ نے کوئی میٹھی چیز رکھی ایک مرتبہ یہ پیسہ انکار کر دیا گیا, کتنی ہی لذیذ چیز ہے, کتنی ہی شیرین چیز ہے, کتنی ہی خوشگوار چیز ہے, مگر ایک مرتبہ وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ نہیں مجھے شکر آ رہی ہے, یہ استعمال نہیں کر سکتا, نقصان کا امکان ہے. کوئی اور چیز رکھی, کسی نے کہا کہ مجھے دل کی شکایت ہے, دل کا مرض ہے, احتیاط کر رہا ہوں, یہ چیز نہیں کھا سکتا. کسی کے سامنے کوئی اور نعمت رکھی, اس نے کہا کہ بلڈ پریشر کی شکایت ہے, میں یہ چیز استعمال نہیں کر سکتا ہوں. کسی کے سامنے انتہائی خوبصورت مکان کا تذکرہ کیا, اس نے کہا کہ نہیں ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, اوپر کی منزل پر ہے, جانا میرے لیے ناممکن ہے. اب کتنا ہی خوبصورت مکان ہو لیکن ایک مرتبہ نظر انداز کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, اس کو سر کر دیتا ہے. اور کسی کے سامنے کوئی ٹھنڈی چیز رکھی, اس نے کہا کہ نزلہ اور زکام کا شکار ہوں, میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا. کسی کے سامنے کوئی چیز رکھی, اس نے کہا آج کل ڈائٹنگ کر رہا ہوں, ان تمام چیزوں سے احتیاط کر رہا ہوں. تو ذرا دیکھیں کتنا زیادہ انسان احتیاط کرتا رہتا ہے اپنے جسمانی آرام کے لیے, اپنی بیماری کے خاتمے کے لیے. تو مولا کہتے ہیں عجب تو مجھے تعجب ہو جاتا ہے آدمی کی یہ حالت دیکھ کر کہ جسم کے آرام کی خاطر اور جسم کو نقصان سے بچانے کے لیے تو اتنی احتیاط کرتا ہے, لیکن اپنے روح اور اپنے ایمان کو خطرے سے بچانے کی خاطر کوئی احتیاط نہیں کرتا. یہ کبھی آپ نہ دیکھیں گے کہ کوئی چیز آ گئی ایک میں یہ کہہ کر ہاتھ روک لیا کہ نہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے اندر حرام شامل نہ ہو اور میرے ایمان اور روح کو نقصان نہ پہنچ جائے. قسم قسم کے امراض سے بچنے کے لیے دنیا کی ہر نعمت کو اپنے اوپر حرام قرار دے رہے, لیکن اپنے ایمان اور اپنی روح کو حرام کے خطرے سے, کہ متفقہ روایت ہے کہ حرام انسان کے ایمان کا خاتمہ کر دیتا ہے. کبھی آپ نہ دیکھیں گے کہ کوئی حرام سے یا مشتبہ حرام سے اس طرح سے احتیاط کرتا ہوا نظر آئے. یہ شخص جو اپنے جسم کا اتنا خیال رکھ رہا, جب اس کی نگاہ میں خود اپنے ایمان کی اہمیت نہیں ہے, تو اب اگر خدا کا یہ وعدہ ہو, خدا کا یہ کہنا ہو, تو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ من لم یغال, اسے اس چیز کی فکر نہیں کہ میں اپنی روزی کہاں سے حاصل کرتا ہوں, حلال سے حاصل کرتا ہوں یا حرام سے حاصل کرتا ہوں, جائز طریقے سے حاصل کرتا ہوں یا ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہوں, تو مجھے بھی اس چیز کی فکر نہیں کہ اسے جہنم کے جس دروازے سے داخل کروں گا, جب وہ میرے پاس آئے گا جہنم کا جو دروازہ سامنے ہوگا اسی دروازے سے اسے داخل کر دیا جائے گا. تو انسان ذرا غور کرے کہ ہم اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے خاطر اتنی احتیاط کر جاتے ہیں, کیا حکم خدا, حکم رسول اور حکم امام کی اطاعت کے خاطر اتنی احتیاط بھی نہیں کر سکتے, جبکہ امام ہم سے درخواست کر رہے ہیں اور امام درخواست کر رہا ہے کہ جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑی تھی نہ پڑے گی, لیکن وہ امام ہم سے درخواست کرتا نظر آ رہا ہے. نجل بلاغا کو فتوا دن سے پہلے بار بار ہم نے بیان کیا, ایک مرتبہ مولا یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے امام نے اس دنیا میں سے روٹی کے صرف دو ٹکڑے لیے ہیں اور لباس کے صرف دو قطعے لیے ہیں, صرف دو پارچے لباس کے لیے ہیں تمہارے مولا نے. مجھے پتا ہے کہ تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے, تمہارے لیے اس طرح زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے, ولیکن ابھی یہ برائن و اشتہادن وہی فقین و سدادن, لیکن کم از کم پرہیزداری کے ذریعے, کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر کے, کم از کم اپنی شرمگاہ اور اپنے پیٹ کو عفت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ رکھ کر اپنے مولا کی مدد تو کرو. تو مولا خود یہ کہہ رہے کہ میں تم پر دنیا کی نعمتوں کو حرام نہیں کرتا ہوں, تم استعمال کرو, لیکن کم از کم علی کی مدد تو کرو. علی مدد کی درخواست کر رہے ہیں, علی کی مدد تو کرو. اور علی کی مدد کیا ہے؟ علی کی مدد یہ نہیں ہے کہ جہاں علی کا نام سنا تھا ایک نعرہ لگا دیا, علی کی مدد یہ نہیں ہے کہ جہاں علی کی کوئی فضیلت ہونی ایک مرتبہ جوش میں آ جائے وہ اپنے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن علی کی مدد یہ ہے کہ تم اجتہاد کرو، کوشش کرو دین خدا میں، پرہیزگاری اختیار کرو اور اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کو گناہوں سے محفوظ رکھو، اس لیے کہ مولا نے کہا اس پتن تم اس پر سے کام دو۔ اور جب کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ یفنا رسول اللہ اس پر کسے کہتے ہیں، تو امام نے کہا دو چیزوں کو گناہوں سے بچانا، ایک شرمگاہ کو اور ایک پیٹ کو، اور پیٹ کو گناہوں سے بچانا اور زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ پیٹ کا گناہ رزق حرام کا گناہ چلتا ہے اور مسلسل چلتا رہتا۔ تو بار بار تاکید کی گئی، بار بار ہمیں ڈرایا گیا، بار بار ہمیں بتایا گیا کہ دیکھو رزق حرام کو اتنا معمولی گناہ نہ سمجھو جتنے دوسرے گناہ، اس کا اثر دور دور تک رہتا ہے۔ اور اسی لیے بار بار ہمارے ذہن سے دولت کی محبت کو نکالا گیا، جبکہ اسلام میں دولت بری چیز نہیں ہے اگر جائز طریقے سے حاصل کی جائے، جائز طریقے میں خرچ کی جائے، اس کے باوجود بار بار ہمیں رزق حلال سے بھی ہم کو روکا گیا کہ صرف اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کرو، کیونکہ جب دولت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جب دنیا کی نعمتوں کا مزہ آ جاتا ہے، تو انسان حلال و حرام کی احتیاط نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے مولا کا مشہور فقرہ ہے کہ ان فی حلالہا ان فی حرامہا عقاب و فی حلالہا حساب و فی شبہاتہا عتاب۔ یہ دنیا عجیب ترین چیز ہے کہ اگر اس دنیا میں حرام کو استعمال کیا، حرام کو حاصل کیا، تو یقیناً اس کا عذاب آخرت میں برداشت کرنا پڑے گا، لیکن اگر حلال کو بھی حاصل کیا تو یہ نہیں کہ حلال کو حاصل کر دیا اور بیٹھ گئے، نہیں، فی حلالہا حساب، حلال میں بھی حساب دینا پڑے گا، ذرے کا حساب دینا پڑے گا کہ کس طرح سے حاصل کیا، حلال حاصل کیا تو کہاں سے خرچ کیا، اور وہ فی شبہاتہا عتاب۔ اور اگر دنیا کی مشتبہ چیز استعمال کی کہ جو حلال بھی ہو سکتی ہے حرام بھی ہو سکتی ہے، یعنی شک کی حالت میں کوئی چیز استعمال کی، تب بھی عتاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو حرام سے تو بچنا ہی ہے، لیکن حلال کے اندر بھی اپنے آپ کو جتنا محدود کر سکتے ہو اتنا محدود کرو، اس لیے کہ حلال کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ واقعہ کہ جو ہم نے یہاں پر نہیں بیان کیا، لیکن زاکرین کلام اپنی مجالس میں اکثر بیان کرتے رہتے ہیں، اس لیے آپ حضرات کا سنا ہوا ہوگا، ہم اقتدار کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے وہ بعض ذہن کے اندر زیادہ واضح ہو جائے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے پاس کچھ مال دنیا آتا، پیغمبر اسلام کے پاس مال دنیا آیا، پیغمبر اسلام نے مدینے کے اندر موجود اپنے تمام اصحاب کو بلایا، بلانے کے بعد یہ مال برابر برابر ہر ایک کو تقسیم کر دیا۔ اب روایت یہ بتاتی ہے کہ ہر ایک کو پانچ پانچ درہم عطا کیے گئے، جب سب کو پیغمبر نے عطا کر دیے تو آخر میں امیر المومنین کی باری آئی، اور لوگ یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، لوگ یہ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ وہ رسول جو ہر چیز میں علی کو ترجیح دیا کرتے تھے علی کے فضائل و حمایت کی بنا پر، آج وہ رسول علی کو ایک درہم عطا کر رہے ہیں۔ کہا یہ کہ تمام اصحاب کو پانچ پانچ درہم عطا کیے گئے، علی کا حق تو زیادہ تھا، ہر مقام پر پیغمبر کے ساتھ تھے، غربت میں مدینے میں سب سے غریب ترین گھر علی کا گھر تھا، پیغمبر کی مدد کرنے میں سب سے بڑے پیغمبر کے ناصر علی تھے، اگر انعام ملنا ہے تو علی مستحق ہیں، اگر پیغمبر اسلام خدمتوں کے اعتبار سے دے رہے تب بھی علی سب سے بڑے مستحق ہیں، لیکن پیغمبر علی کو ایک درہم دے رہے اور باقی تمام اصحاب کو پانچ درہم دے رہے۔ لوگوں نے دیکھا، حیران تو ہوئے لیکن کوئی سوال نہ کیا اور حالت میں چلے گئے۔ اب روایت نبوی کے مطابق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ جب مدینے کا گرم ترین دن تھا، گرمی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی، سورج پوری حصت کے ساتھ چمک رہا تھا، گرم گرم لو کے جھٹک جل رہے تھے، ایک مرتبہ حکم پیغمبر پہنچا ایک ایک صحابی کے گھر میں کہ تم سب کو پیغمبر اسلام بلاتے ہیں، اتنی تیز گرمی میں اتنی گرم گرم ہوا کے درمیان گھر سے نکل کے آنا بڑا یہ کس کے لیے ممکن تھا، لیکن حکم پیغمبر تھا، اطاعت واجب تھی، تعمیل ضروری تھی، یہ کہ وہاں سے 1500 سال پہلے کے مسلمان تھے، کہ اگر منافق تھے تب بھی حکم پیغمبر پر ظاہری طور پر عمل کرنے کے عادی تھے، 1500 سال بعد کے نہیں تھے کہ مومن ہو تب بھی حکم پیغمبر کو پس پشت ڈال دیا کرتے ہیں۔ بہرحال انتہائی گرمی میں نکلے، اور نکلنے کے بعد پیغمبر اسلام کے مقام تک پہنچے، مسجد نبوی میں جمع ہوئے، ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ چلو میرے ساتھیوں آج مدینے سے باہر چلتے ہیں۔ اب سب نے دیکھا اور سنا اور حیران ہو گئے کہ یہ بھلا کوئی پکنک کا دن ہے، اتنی شدید گرمی ہو رہی، پیغمبر مدینے سے باہر سیر کے لیے تشریف لے جا رہے، لیکن کہے تو کیا کہیں، بالکل خاموش، بالکل چپ، پیغمبر کے پیچھے چل رہے، کچھ کتاب سے پیغمبر میں چل رہے، کچھ بڑبڑاتے ہوئے چل رہے، کچھ یہ دیکھنے کے لیے چل رہے کہ پیغمبر کو ہوا کیا۔ یہاں تک کہ مدینے سے باہر نکلے، مدینہ تو پھر بھی شہر کے اندر تھا، برابر میں یقینستان تھا، کچھ ہوا موجود تھی، باہر جو پہنچے تو ایک مرتبہ ہوش و حواس جاتے رہے، اتنی شدید گرمی کہ ہر ایک پہرا کے اندر کھڑا ہے، جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ بار بار ہم نے کہا کہ عربوں کے وہ چمڑے کے موٹے موٹے جوتے, اس کے باوجود ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاؤں جلا جا رہا ہے. اسی حالت میں پیغمبر لے کے پہنچے صحرا کے اندر, ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا اس کے قریب, کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے میرے صحابیوں, تم میں سے جس کو میں نے 5 درہم اب سے کچھ دن پہلے دیے تھے, ان میں سے ہر ایک آئے جوتا اتارے اور جوتا اتار کر اس ٹیلے کے اوپر کھڑا اور مجھے حساب و کتاب دے کے اس نے 5 درہم کہاں خرچ کیے. اب جو لوگوں نے سنا تو ایک مرتبہ گھبرا کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, اتنا موٹا چمڑے کا جوتا پہنے ہوئے ہیں تب بھی یہ حالت کے پاؤں بھنا جا رہا, ایسا لگ رہا کہ جیسے پاؤں پر آبلے پڑ گئے اور پیغمبر جوتا اتروا کر اس جلتے ہوئے پتھر کے اوپر کھڑا کروا رہے ہیں. لیکن اب کیا کہیں, ایک ایک کر کے ہر ایک جوتا اتارتا ہے, اس ٹیلے کے اوپر کھڑا ہوتا گرم گرم جلتا ہوا ٹیلا ہر ایک اس کے اوپر کھڑا ہو گیا. کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ 5 درہم کا حساب و کتاب ہر ایک نے دیا اور اترا. جب اترا تو روتا ہوا اترا, آنکھوں میں آنسو اور پاؤں کے اوپر آبلے. جو اتر رہا ہے اترنے کے بعد اپنے اپنے پاؤں کو سہلا رہا ہے. آخر میں علی کی باری آئی, ایک مرتبہ مولا نے اپنی جوتی کو اتارا, کھڑے ہوئے ٹیلے پر ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ, آپ نے 1 درہم دیا تھا, 3 وقت کا باقا تھا, کھانا لایا اور گھر والوں نے کھا لیا اور یہ کہہ کہ امیر المومنین ایک مرتبہ نیچے اتر آئے. اب جو سب نیچے اتر کر کھڑے ہوئے جمع ہوئے تو ایک مرتبہ رسول نے یہ منظر دیکھا کہ ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو ہے, ہر ایک اپنے پیروں کی حالت کو دیکھ دیکھ کے سہما جا رہا, ہر ایک اپنے پیروں کو سہلا رہا. پیغمبر سوال کرتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں, کیا حالت ہے, اتنی بری حالت کیوں ہے, اتنا زیادہ ہم کی چیز کا. ہر ایک کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, آپ نے اس قلعے پر کھڑے کر کے اس گرمی کے اندر جلتی ہوئی دوپہر میں قلعے پر کھڑا کر کے ہمیں جلا دیا. پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ علی کو دیکھو, اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوا, وہ تو اسی حالت میں ہے جس حالت میں پہلے تھا. اب جو سنا تو اصحاب رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ تو ہم سے مذاق کر رہے, علی پر کیا اثر ہوگا, وہ تو ایک لمحے کے لیے کھڑے ہوئے, 1 درہم کا حساب اور کتاب کیا, اتر کے آ گئے. ہماری تو شامت آئی کہ 10 اور 15 منٹ تک کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا پڑا. پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں, حلال دولت آئی تھی, حلال طریقے سے خرچ کی تھی, پھر اتنی زیادہ پریشانی کیوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ, بہرحال تفصیل تو بتانا تھی اس لیے اتنی پریشانی. پیغمبر اسلام نے کہا, دیکھو یہ تمہاری حالت ہے, اپنی حالت کو علی کی حالت سے ملاؤ. تم نے حلال طریقے سے حاصل کی, حلال طریقے سے خرچ کی, پھر بھی حساب و کتاب دینے میں تمہاری یہ حالت ہو گئی. علی نے کم دولت کو حاصل کر کے کم دولت کو خرچ کیا, کتنے جلدی حساب و کتاب سے جھٹ گیا. اب بتاؤ, جب اس دنیا کے اندر کہ جس کی گرمی کا, جس کے حساب و کتاب کا آخرت سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا, یہاں پر اگر حلال دولت کا حساب و کتاب ایک لمحے کے لیے دے رہے تو یہ حالت ہو رہی. ذرا یہ بتاؤ کہ آخرت کے اندر تم نے کیا سوچا ہے کہ دنیا کے اندر اپنی حلالی طریقے سے, لیکن نعمتوں کو, آسائشوں کو, ایسے آرام کو بڑھاتے چلے جا رہے ہو. جب یہاں چند لوگوں کے حساب و کتاب میں یہ حالت ہو گئی تو آخرت میں تمہاری کیا حالت ہوگی؟ اور اگر تم اس حساب و کتاب سے, حلال کے حساب و کتاب سے بھی بچنا چاہو تو علی کی طرح بن جاؤ کہ صرف فقط ضرورت لو, فقط ضرورت خرچ کرو, تاکہ نہ دولت ہو, نہ حلال پیسہ جمع ہو, نہ اس کو خرچ کرنے کا حساب دینے کی نوبت آ جائے. تو ان دنیا اور عید کی تو یہ دنیا کے فی حلال فی حرام رہا اقام و فی حلال رہا حساب. یہ حرام تو جو کچھ ہم نے لیا اس کا حساب و کتاب الگ چیز ہے, حلال کی اگر لیا تو ذرے ذرے کا حساب و کتاب دینا پڑے گا, پائی پائی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. اور وہاں کا حساب و کتاب ہمارے حکومت کے اداروں کی طرح کا حساب و کتاب نہیں ہوگا کہ کچھ پکڑایا اور ہر حساب و کتاب ہو گیا. وہاں تو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. مثقال سب سے چھوٹا پیمانہ عربی زبان کا, تو ذرے برابر کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. جب حساب و کتاب دینا پڑے گا تو جتنا اپنی ضروریات کو پھیلایا اتنی دیر تک میدان قیامت میں کھڑا رہنا پڑے گا. اگر اعمال صحیح بھی ہوئے, نیکیاں مناسب ہوئی, دولت حلال ہوئی, خرچ کا مصرف حلال ہوا, تب بھی خود حساب و کتاب دینا یہ خود کتنی بڑی آفت و مصیبت ہے. تو بار بار یہ حلال پر بھی اتنی پابندیاں جو لگائی گئیں, اس لیے نہیں کہ حلال سے روکنا تھا, نہیں, یہ بھی روایت نبوی موجود ہے کہ یاد رکھو, کبھی یہ خیال نہ آئے کہ خدا نے دنیا کی نعمتیں کافروں کے لیے بنائی ہیں اور مومنوں کے اوپر دنیا کو آرام قرار دے دیا. یہ بھی ایک روایت ہے, نہیں, دنیا میں مومن کا بھی حصہ ہے اور کافر کا بھی, اور آخرت میں صرف مومن کا حصہ ہے, کافر کا حصہ نہیں ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ دیکھو, جب حلال پر اتنی تعصیب ہو رہی ہے تو جو رشتے حرام ہوگا اس کا کیا مقام اور اس کے اوپر تعصیب کا کیا مرتبہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر انسان نے شروع کر دیا ایک مرتبہ حلال دولت کو بھی جمع کرنا, تو یہ دولت ایک ایسی چیز ہے کہ آج آپ حلال طریقے سے حاصل کر رہے ہیں, لیکن اگر چاٹ لگ گئی, اگر لذت آ گئی, اگر مزہ آ گیا, تو کل اگر
خدا امتحان کی وجہ سے رزق کو کم کرے گا تو انسان اپنی ضروریات کو محدود نہیں کرے گا. اتنا پھیلا چکا ہوگا کہ اب حلال سے نہیں ملتا تو حرام سے لے لو, نیکی سے نہیں ملتا بدی سے لے لو, صحیح راستے سے نہیں ملتا غلط راستے سے لے لو, جائز سے نہیں ملتا ناجائز سے لے لو, حدود خدا میں نہیں ملتا حدود خدا کو چھوڑ کر لے لو. اس لیے کہ جب ضروریات بڑھ چکی ہوں گی تو اس کے بعد کسی مقام پر بھی انسان رک نہیں سکتا. اسی لیے روایت پیغمبر یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ اپنے پیغمبر اسلام کو, اور واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب پیغمبر مکے سے مدینے کی طرف آ رہے تھے, پیغمبر اسلام کا گزر ہوئے کیسے قبیلے کی طرف سے جن کے پاس انتہائی دولت تھی, جن کے پاس انتہائی مال تھا, جن کے پاس جانور تھے, جن کے پاس مکانات تھے, جب پیغمبر وہاں سے گزرے تو انہوں نے پیغمبر اسلام کی اس درخواست کو بھی قبول نہ کیا کہ ہم جاتے ہیں اگر ہو سکے تو ہمارے کھانے اور پانی کا انتظام کرو. پیغمبر اسلام نے یہ منظر دیکھا اور بغیر کوئی دعا کیے ہوئے اس مقام سے آگے نکل گئے. روایت یہ ہے کہ پیغمبر اگلے قبیلے کے قریب پہنچے. اب یہ روایت تفصیل سے کبھی آئے گی, ابھی کیونکہ موضوع ہمارا نامکمل رہ جاتا ہے اس لیے مختصر سی روایت بیان کیے دیتے ہیں کہ پیغمبر اگلے قبیلے کے قریب پہنچے. ایک مرتبہ قبیلے والے انتہائی غریب تھے, انتہائی مسکین تھے, انہوں نے پیغمبر کی اپنی مقدور سے بڑھ کر کوشش کی اور آخر میں پیغمبر نے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے کوئی حاجت ہے تو بیان کرو. کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا کریں کہ خدا بھی ہمیں پچھلے قبیلے کی طرح مالدار کر دے. یہ سن کے پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلایا اور کہا کہ خدا بندہ ان کی روزی میں برکت دے, ان کی روزی کو بڑھا دے, لیکن صرف اتنا کہ جتنی ان کی ضروریات کے لیے ہے اور اس سے ایک ذرہ بھی ان کی روزی کو ظاہر نہ کر. یہ دعا جو سنی اصحاب رسول نے, وہ اصحاب رسول کے جو مدینے سے آئے تھے پیغمبر کا استقبال کرنے اور راستے میں پیغمبر کو مل گئے تھے, ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس قبیلے نے تو آپ کی اتنی خدمت کی, آپ سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا اسے مدینے کا امیر ترین قبیلہ بنا دے, خدا ہر چیز میں برکت دے. آپ نے تو یہ تقریب سے دعا کی کہ خدا بندہ صرف اتنا انہیں دے جتنا ضرورت کے مطابق ہے اور اس سے ایک ذرہ زیادہ نہ دے. تو پیغمبر کا جواب یہ تھا کہ میں نے ان کے لیے وہ دعا کی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے کام آئے گی, اس لیے کہ یہ کتنے ہی نیک ہوں اگر ان کی ضرورت سے زائد دولت ان کے پاس آ گئی تو ان کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. اور تمہیں پتا نہیں کہ اب سے پہلے کی اقوام اسی لیے ہلاک ہوئی کہ جب خدا نے ان کی اس دعا کو قبول کیا جس میں دولت کی زیادتی کا تذکرہ تھا, تو اس کے بعد دولت کی زیادتی انہیں خدا سے ہٹا کر شیطان کے راستے پر لے گئی. لاز تک تب وہ خطواتی شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, اور شیطان کا نقش قدم ہے دولت کی زیادتی. اسی لیے روایتوں میں کبھی یہ نہیں ہے کہ میرے دولت کو بڑھا دے, بلکہ یہ ہے کہ برکت کو بڑھا دے, اور برکت علیحدہ چیز ہوتی ہے, دولت علیحدہ چیز ہوتی ہے. روایتوں میں برکت کا تذکرہ ہے اور برکت کی اسلامی تعریف کیا ہے ہم بہت سنا کرتے ہیں اور کہا بھی کرتے ہیں کہ خدا برکت عطا کرے, اور ذہن میں خیال یہ ہوتا ہے کہ برکت اسے کہتے ہیں کہ آج اگر 100 کی آمدنی ہے تو کل 1000 کی آمدنی ہو جائے, آج 1000 کی آمدنی ہے تو 10000 کی آمدنی ہو جائے. یاد رکھیے کہ یہ برکت نہیں ہے, بلکہ برکت کی صحیح تعریف وہ ہے جو پیغمبر اسلام نے بتائی. روایت پیغمبر کے مطابق ایک مرتبہ پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرما, ایک مرتبہ امیر المومنین کو بلایا اور کہا کہ یا علی یہ 12 درہم لے لو, اور یہ 12 درہم لے جا کر میرے لیے کوئی لباس خرید کے لے آؤ. امیر المومنین ہر حقیقت سے آگاہ, مزاج پیغمبر کو مولا سے زیادہ کون سمجھ سکتا, لیکن برکت کی تعریف بتانا تھی. اس لیے علی جاتے ہیں اور جانے کے بعد مدینے کے بازار میں ڈھونڈتے ہیں, ایک مناسب دکان پر پہنچتے ہیں, 12 درہم کا ایک لباس ایک مرتبہ خریدتے ہیں, اور خریدنے کے بعد یہ لباس لے کے آتے ہیں. پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے, پیغمبر اسلام نے لباس کو دیکھا, دیکھتے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ یا علی یہ لباس کتنے کا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ لباس 12 درہم کا ہے. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ حیران ہو کر کہا کہ اے علی 12 درہم کے اس لباس کو پہن کر میں کیا کروں گا, مجھے اتنا قیمتی لباس نہیں چاہیے, کیا دکاندار اس چیز کو واپس لے لے گا اور پیسے دے دے گا؟ امیر المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جا کے کوشش کرتا ہوں, دیکھیں رسول ہیں اور مدینے کے اندر, لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ علی میرا نام لے کر دکاندار کو حکم دینا کہ لباس واپس لے لے, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اے علی کیا دکاندار اس لباس کے واپس لینے پر راضی ہو جائے گا؟ اور مولا یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ کیسے راضی نہیں ہوگا, میں راضی کرواتا ہوں. یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں جا کے کوشش کرتا ہوں, شاید بات کو مان جائے. ایک مرتبہ چلے دکاندار کے پاس پہنچے, کہا کہ یہ میں چیز خرید چکا ہوں اور واپس کرنا چاہتا ہوں. روایت پیغمبر یہ ہے کہ سٹے مان کی روایت یہ ہے کہ من اقالا, اگر کبھی خرید و فروخت ہو جائے اور اس کے بعد 11 اختیارات میں سے کوئی اختیار استعمال کرنے کا موقع نہ ہو, پھر بھی خریدنے والا اگر آئے اور آ کر یہ کہے کہ چیز واپس کر لو, یا بیچنے والا جائے خریدار کے پاس اور کہے کہ اب یہ چیز واپس کر لو مجھے ضرورت نہیں, تو روایت یہ ہے کہ شرعاً تو ان دونوں کو اختیار ہے چیز کو واپس نہ لے, لیکن جو اپنے برادر ایمانی کے ساتھ اس دنیا میں یہ سلوک کرے کہ وہ چیز واپس لے لے, اقال اللہ اسرت یوم القیامت, خدا روز قیامت کی تکلیف اور مصیبت سے اسے نجات دلائے گا. تو علی جاتے ہیں لباس کو واپس کرتے ہیں, 12 درہم لے کے آتے ہیں, پیغمبر کے پاس پہنچے کہا کہ یا رسول اللہ یہ 12 درہم, پیغمبر نے کہا چلو اب ہم چل کے لباس خریدتے ہیں. ایک مرتبہ دونوں اٹھتے اور چلے, راستے میں دیکھا کہ قریب راستے کے کنارے بیٹھی ہوئی رو رہی, تو پیغمبر نے فوراً سوال کیا, اس لیے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب کسی کو مجبوری کی حالت میں دیکھے تو کبھی مومن یہ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے چلا جائے, فوراً وہاں پہ ٹھہرے گا, اور اس لیے نہیں ٹھہرے گا کہ وہ پریشان ہے اور اس کی پریشانی کو بڑھا دے, نہیں بلکہ فوراً ٹھہر کر ہر ممکن کوشش یہ کرے گا کہ اگر کسی کی پریشانی مجھ سے دور ہو سکتی ہے تو میں دور کروں. پیغمبر رک گئے, رکنے کے بعد کہا کہ اے قریب کیا بات ہے اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ میرے مالک نے مجھے 4 درہم دیے تھے تاکہ میں اس کے لیے لباس خرید کر لاؤں, چلتی تھی چل رہی تھی, چلتے چلتے راستے میں وہ پیسے گر گئے, اب چاروں طرف تلاش کرتی ہوں پیسے نظر نہیں آتے ہیں, میں گھبرا رہی ہوں کہ اگر مالک کے پاس واپس پہنچی تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا, میں گھبرا رہی ہوں کہ اب میرا کیا ہوگا. پیغمبر اسلام نے سنا, ایک مرتبہ 4 درہم 12 درہم میں سے 4 درہم نکالے اور اس کے حوالے کیے, کہا کہ اے قنیز یہ 4 درہم لے جاؤ, لے جانے کے بعد اپنے مالک کے لیے لباس خرید. یہ کہہ کے پیغمبر اسلام آگے چلے, مدینے کے بازار میں پہنچے, چاروں طرف کی دکانوں کو دیکھا, ایک مناسب سے لباس 4 درہم کا خریدا اور خرید کے واپس چلے. ابھی چند قدم چلے ہوں گے کہ دیکھا کہ ایک بے لباس ایک ایسا شخص جس کے پاس انتہائی مختصر ترین لباس تھا لیکن مومنوں کی صف میں شامل تھا, مدینے کے بازار میں سے گزر رہا ہے. پیغمبر اسلام کی نگاہ پڑی, فوراً رک گئے, اس لیے کہ من کفا اریانن, جو ایک بے لباس کو لباس پہنائے گا روز قیامت جنت اس کی مشتاق ہو جائے گی اور جنت خدا سے دعا کر کے اسے طلب کرے گی. پیغمبر اسلام رک گئے, یہ بے لباس ہے, میرے پاس تو پھر بھی ایک لباس موجود ہے, یہ پیغمبر اسلام نے کہا اور اپنا لباس اس کے حوالے کر دیا. کہنے لگے کہ اے علی چلو اور کر کے باقی 4 درہم بچے ہیں ان سے ایک اور لباس خریدا جائے. پیغمبر اسلام گئے, جانے کے بعد 4 درہم کا لباس خریدا اور چلے. راستے میں اس مقام پر پہنچے کہ جہاں وہ قنیز بیٹھی رو رہی تھی, تو دیکھا پھر وہی قنیز بیٹھی رو رہی ہے, ہاتھ میں لباس تو ہے لیکن آنکھوں سے آنسو جاری. کہا کہ اے قنیز اب کیا بات ہے؟ جواب دیتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے انتہائی تاخیر ہو گئی ہے اور میرا مالک انتہائی ظالم مالک ہے, مجھے یقین ہے کہ اگر میں لباس لے کر پہنچ بھی گئی اسے پورا واقعہ بتا بھی دیا تب بھی وہ مجھے بغیر سخت ترین سزا دیے ہوئے چھوڑے گا نہیں, اس لیے میں ڈر رہی ہوں. پیغمبر اسلام نے سنا, مسجد نبوی کی طرف جانا تھا لیکن ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ اے قنیز چل میرے ساتھ, میں خود تیرے مالک سے بات کر کے تیرے مالک کو مجبور کروں گا کہ وہ تیرے اوپر کوئی ظلم نہ کرے. ایک مرتبہ چلے اور چلتے چلتے گھر کے دروازے کے مالک کے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچے, اور اب یہاں پر وہی واقعات جو اب سے 1.5 سال پہلے ہم نے بیان کیا تھا 50ویں 51ویں تقریر کے اندر. 49ویں تقریر میں اخلاق کے موضوع پر کہ ایک مرتبہ پیغمبر پہنچے, دروازے پر دستک دی اور سلام دیا, السلام علیکم یا اہل البیت, اے گھر والوں تم پر میرا سلام ہو. روایت یہ کہ کوئی جواب نہ آیا, تھوڑی دیر انتظار کے بعد پھر سلام کیا, السلام علیکم یا اہل البیت, اے گھر والوں تم پر میرا سلام ہو. روایت یہ کہ پھر کوئی جواب نہ آیا, تیسری مرتبہ سلام کیا, السلام علیکم یا اہل البیت, اے گھر والوں تم پر میرا سلام ہو. پھر کوئی جواب نہ آیا. ایک مرتبہ پیغمبر واپس چلے, اس لیے کہ عادت پیغمبر میں ایک عادت یہ ہے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ کسی گھر کے دروازے پر آواز نہیں لگاتے, اور اگر 3 مرتبہ میں جواب نہ ملے تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ گھر والا ہے نہیں, یا اگر ہے تو اس وقت ملاقات نہیں کر سکتا. چنانچہ 3 مرتبہ آواز دینے کے بعد پیغمبر مڑے اور قمیض سے کہتے ہوئے چلے کہ اے قمیض, اس وقت تیرا مالک یا ملاقات نہیں کرنا چاہتا یا گھر میں نہیں. ابھی یہ بات چیت جاری, ایک مرتبہ گھر کا مالک نکلا, پیغمبر کو دیکھا, سلام کیا. پیغمبر نے سوال کیا کہ تو کسی نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں سن رہا تھا آپ کی آواز کو. بہرحال آدھی گھنٹے کی آواز کو سن رہے ہوں گے, اور یہ گھنٹے کی آواز اس چیز کا ثبوت ہے کہ وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کسی مقام سے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی, اور یہ برکت کی تاریخ ہے, انتہائی اہم تاریخ. پتہ نہیں کیا بات ہے, آج وقت غالباً کچھ چھپڑ گیا ہے. یہ بہرحال یہ واقعہ ان شاء اللہ آئندہ تفریح کے بالکل ابتدا میں مکمل ہوگا, اور اس کے حلال کی ایک پہچان وہ ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں ہمارے سامنے پہنچ گئے. کم از کم 5 منٹ اور باقی, اور واقعے کا لطف اور مزہ جاتا رہے گا. بھارت بھائی